اس کا تھوڑا سا ساؤنڈ بڑھوائیے گا، اسے نزدیک
نہیں نہیں وہ ڈاکٹر عارف
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم الى قيام يوم الدين اما بعد ومن خطبته يصف فيها المتقون يصف فيها المتقين روي عنا صاحبا لامير المؤمنين عليه السلام يقال له حمام كان رجلا عابدا فقال له يا امير المؤمنين صف لي المتقين حتى كاني انظر اليهم فتساقل عليه السلام عن جوابه ثم قال يا حمام اتق الله واحسن فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ولم يقنع حمام بهذا القول حتى عدم عليه الحمد لله وآثنا علیہ وصل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ثم قال. سب سے پہلے بارگاہ پروردگار میں شکر اور سپاس کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک رمضان کی ساعتیں، لمحات اور انتہائی بابرکت کیفیات اور لمحات ہمیں عطا کیے ہیں کہ جو اولیاء الہی کو وہ عطا کرتا ہے. ہم تو صف میں کھڑے ہیں اور ایک اتباع اور تاسی کرنے والوں میں شمار کیے جائیں گے، ورنہ اہل دل، اہل تقوی، اہل مغفرت اور اہل ورا، اہل عرفان جانتے ہیں کہ یہ مہینہ کیا مہینہ ہے. اس کا بہت زیادہ ہم پر کرم ہے. بہت ساری صورتوں میں، اس میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان میں سانس لینے کی توفیق عطا کی ہے کہ جس مہینے میں سانس لینا تسبیح پروردگار ہے، جس میں سو جانا بھی عبادت ہے، جس میں ایک آیت پڑھیں گے تو پورے قرآن کے ختم کرنے کا ثواب ملے گا، جس میں اللہ، میں اپنے لب و لہجے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ بہانے تلاش کرتا ہے معاف کرنے کے، اللہ موقع دیکھ رہا ہوتا ہے بخشش کے، ایک ذرا سی بات پہ وہ ہماری بڑی خطا معاف کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اس کا کرم ہے ہم پر، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے. جب اس سال بھی سال گزشتہ کی طرح مجھے مدرسہ قرآن و عطرت اور اس مبارک اور بابرکت ادارے کے ذمہ داروں نے، بالخصوص جناب محمود صاحب اور حضرت مولانا مہدوی صاحب کی جانب سے، ان کے فرزندان کی جانب سے جب یہ دعوت دی گئی تو میری تمنا جو ایک عرصے سے تھی اسے پورا کرنے کا میں نے اظہار کیا، اور وہ تمنا یہ ہے کہ امیر المومنین کا عطا کردہ معنویت، روحانیت اور علمی ایک ایسا دسترخوان ہے جس پہ ایسی غذائیں مولا نے چن دی ہیں، ایسی غذائیں مولا نے مرتب کر دی ہیں کہ قیامت تک کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے فلاں مسئلے کا حل کیا ہے. مولا علی نے نہج البلاغہ کی صورت میں ہمیں ایک ایسی کتاب عطا کر دی ہے، اور وہ سید رضی کا ہم پر کرم ہے کہ انہوں نے اسے منظم کر کے کتابی شکل میں ڈھال دیا ہے، ورنہ مولا کے وہ خطبات، وہ کلمات قصار، وہ خطوط جو نہج البلاغہ میں موجود ہیں، وہ سینکڑوں مختلف کتابوں کے اندر پراکندہ تھے جنہیں سید رضی نے ایک جگہ پر جمع کر دیا. پوری نہج البلاغہ اول سے آخر تک پڑھنے کی ہے، اور میں نہج البلاغہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں زیادہ دیر نہج البلاغہ پہ ٹھہرنا نہیں چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا جاؤں گا کہ مجھے معاف کریں گے میرے محترم سننے والے، شیعوں سے زیادہ نہج البلاغہ کو یا سنی پڑھتا ہے یا عیسائی پڑھتا ہے. نہج البلاغہ کی شرحوں کی جو تعداد ہیں وہ زیادہ تر یا سنیوں کی ہیں یا عیسائیوں کی ہیں. نہج البلاغہ کی شرح پر کام انقلاب اسلامی ایران کے بعد زیادہ ہوا، لیکن اس کے باوجود جو بڑی شرحیں ہیں اور بہت بڑا بڑا کام ہے وہ یا عیسائیوں کا ہے یا سنیوں کا ہے یا حتی ہندوؤں کا ہے. ایک ہندو نے کتاب لکھی ہے نہج البلاغہ پر. میرا موضوع نہج البلاغہ نہیں ہے، ورنہ میں اس پہ زیادہ دیر ٹھہروں اور آپ سے عرض کروں کہ نہج البلاغہ پہ کس نے کیا کام کیا اور کتنے کام کی ضرورت ہے اور کیا کام ہونا چاہیے. بہرحال نہج البلاغہ میرے اور آپ کی عزت اور افتخار کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ نہج البلاغہ ہم سے منسوب ہے. یعنی اگر آپ اپنے مخالف سے پوچھیں اپنے بارے میں کہ ہماری کوئی کتاب پڑھی ہے تو وہ فوراً کہتا ہے نہج البلاغہ. تو ہم نے تو نہیں کہا نہج البلاغہ ہماری کتاب ہے، ہمارا دشمن یہ سوچے ہوئے کہ ہمارا مخالف یہ سوچے ہوئے کہ نہج البلاغہ شیعوں کی کتاب ہے. یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، یہ ہمارے لیے افتخار ہے، ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے جب نہج البلاغہ کو ہم سے منسوب کر دیا جاتا ہے. لہذا نہج البلاغہ ایک بہت وسیع اور عظیم ایک ایسا معنویت، روحانیت اور علم کا دسترخوان ہے کہ جو مولا نے ہمیں عطا کیا ہے. اب یہ تو میری مشکل ہے نا کہ میں اسے نہیں پڑھ رہا، یہ تو میرا مسئلہ ہے کہ میں اس سے استفادہ نہیں کر رہا، ورنہ مولا نے تو ہمیں جو عطا کرنا تھا ہماری حیثیت سے زیادہ ہمیں عطا کر دیا ہے. ان کے کرم اور ان کے جود و سخا کا عالم یہ ہے کہ ہم اسے سمیٹ نہیں پا رہے ہیں جو انہوں نے ہمیں عطا کیا ہے. انہوں نے ہمیں بہت کچھ دے دیا. اب اس نہج البلاغہ کو اول سے آخر تک اگر ہم پڑھیں اور اس پر غور کریں تو ہر کلمہ، ہر جملہ، ہر خطبہ، ہر خط ایسا لگتا ہے جیسے آج کے لیے اور ہمارے لیے مولا نے لکھا ہے، جبکہ بہت سو کا تعلق مولا کے زمانے سے ہے اور تقریباً زیادہ تر کا تعلق مولا کے زمانے سے. بعض کے بارے میں مولا نے آئندہ کے لیے بات کی ہے اور آئندہ کی باتیں حضرت نے ارشاد فرمائی ہیں، لیکن مجموعی طور پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے نہج البلاغہ ہمارے لیے مولا لکھ کر اور دے کر چلے گئے ہوں. اور عظمت نہج البلاغہ پر ایک جملہ اور کہہ کر میں اپنے اصلی موضوع کی طرف پلٹوں، اور وہ عظمت نہج البلاغہ کا ایک جملہ یہ ہے کہ ایک ہندو پروفیسر سے، جس کا انتقال ہو چکا ہے تقریباً 30-40 سال پہلے، اس کا انتقال ہوا ہے، پروفیسر گنگوی کے نام سے علی گڑھ یونیورسٹی کا وہ پروفیسر تھا اور عربی ادب کا وہ پروفیسر تھا، یعنی ادبیات عرب میں اس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا، یا ڈاکٹر تھا اور ادیب تھا اور پروفیسر تھا. تو اس نے اپنے ایک لیکچر میں اور اپنے ایک طالب علموں سے خطاب کے درمیان قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کے اوپر تھوڑا سی ایک مثال دی کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ایسی ہے. ظاہر ہے قرآن عربی کی کتاب ہے اور عربی کی کتاب ہونے کے ناطے ایک عربی کا پروفیسر مثال دے سکتا ہے اس کی، مسلمان ہونا اس کے لیے اس حوالے سے ضروری نہیں تھا. تو جب اس نے یہ مثال دی کہ قرآن مجید فصاحت و بلاغت میں اتنی جامع کتاب ہے، تو اس کے ایک شاگرد نے کہا کہ قرآن کا ایک دعویٰ ہے کہ اگر قرآن جیسے 10 سورے، پھر قرآن نے کہا 3 سورے، پھر قرآن نے کہا 1 سورہ، پھر قرآن نے کہا 1 آیت قرآن مجید جیسی لکھ کر لے آؤ تو قرآن مجید ہار ماننے کو تیار ہے اور تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم جیت جاؤ گے جو اسلام کے خلاف کام کر رہے ہو. لہذا مسلمانوں کے خلاف بہت کچھ کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، تو کیا اچھا نہیں ہے کہ دنیا کے ادیب، عربی ادیب سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور قرآن مجید نے تو خود چیلنج کیا ہوا ہے، اگر ہم نے 1 سورہ بھی لکھ دیا تو قرآن لپٹ جائے گا، قرآن ختم ہو جائے گا، اسلام سارا تباہ و برباد ہو جائے گا. خامہ خواہ اتنی بجٹ پاس کروانے کی اور اتنے بڑے اہتمام کرنے کی اسلام کے خلاف ضرورت کیا ہے، ایک کام یہ کر لیا جائے خود ہی اسلام ختم ہو جائے گا. تو پروفیسر گنگوی کا ایک جملہ ہے جو ان کی کتاب میں موجود ہے، اور وہ فرمانے لگے کہ خبردار، آئندہ یہ سوچنا بھی نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کا ایک چھوٹا بھائی ہے نہج البلاغہ، دنیا اس کا جواب نہیں لا سکتی تو قرآن کا جواب کیسے لائے گی. تو دنیا ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو نہج البلاغہ ایک بہت بڑا علمی، ثقافتی، تاریخی، جغرافیائی، اقتصادی، سیاسی ایک بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارے پاس، جس سے ہمارے تمام تر مسائل جو اس سماج کے اور معاشرے کے مسائل ہیں، ذاتی مسائل ہیں، گھریلو آئلی مسائل ہیں، حکومتی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں، عقیدتی اور اعتقادی مسائل ہیں، غرض جتنے بھی موضوعات ہم ایک انسان سے متعلق تصور کر سکتے ہیں وہ سب نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے ہمیں اس کا حل پیش کیا ہے اور ہمارے پاس ایک علمی اور ایک عظیم ذخیرہ موجود ہے۔ یوں تو نہج البلاغہ کے اندر جو مواد ہے اسے تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نہج البلاغہ کا پہلا حصہ حضرت کے خطبات پر مشتمل ہے، امیر المومنین کے ان خطبات، اور پھر دوسرا حصہ خطوط پر مشتمل ہے، اور تیسرا حصہ کلمات قصار پر مشتمل ہے۔ 241 میرے مولا کے خطبات ہیں اور 49 تقریباً 50 مولا کے خطوط ہیں اور 480 تقریباً مولا کے کلمات قصار ہیں۔ تقریباً کی احتیاط اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض شارحین نہج البلاغہ نے ایک خطبے کو دو خطبوں میں تبدیل کر دیا، اگرچہ آگے پیچھے ہی اسے رکھا ہے، ایسا نہیں کیا کہ یہاں سے اٹھا کے وہیں لے کہیں اور لے گئے، اسی جگہ دو خطبوں میں تقسیم کر دیا۔ بعض نے تین خطبوں میں بھی بعض مولا کے کلام کو تقسیم کیا اور یہ کہا کہ یہ تین جگہ مولا نے ارشاد فرمایا ہے اور یہ تین علیحدہ جگہ کے خطاب ہیں، یہ ایک خطاب ایک جگہ کا نہیں ہے۔ بعض نے اس سے اختلاف کیا اور کہا نہیں، یہ ایک ہی جگہ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے اور یہ تین نہیں ہے بلکہ ایک خطاب ہے۔ اس حوالے سے گنتیوں میں ضرور تھوڑا بہت فرق ہے۔ یہ جو حضرت کے خطبات ہیں ان خطبات میں ایک خطبہ میں آپ کی خدمت میں ان 10 دنوں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، مگر پھر تمہیدی بیان میں ایک جملہ یہ کہنا ضرور سمجھوں گا کہ جس خطبے کو میں نے انتخاب کیا جو اس مہینے سے مناسب بھی ہے، ان حالات سے مناسب بھی ہے اور اس فضا سے جو روحانی اور معنوی فضا ماہ مبارک رمضان میں بنتی ہے اس سے مناسب بھی ہے، مناسبت بھی رکھتا ہے، زیادہ مناسبت رکھتا ہے، وہ ہے خطبہ حمام۔ خطبہ حمام دو چشمی ہے، اسے حلوے والی ہے اسے نہیں۔ جی اب کیا کریں، مولوی تو حلوے کی مثال ہی دے گا، حلوے والی ہے اسے نہیں بلکہ مثلا ہاتھی والی ہے اسے، مثلا دو جس کی آنکھیں ہوتی ہیں نا، ہے اس والی ہے اسے حمام۔ اور اگر حلوے والی سے یا وہ جو غسل خانہ حمام ہے اس سے لیں گے تو اس کا کچھ اور مطلب ہو جائے گا۔ یہ حمام ہے، دو چشمی ہے، یعنی ہم اور غم رکھنے والا۔ کہتے ہیں سینجلی بے ہم من و غم من، کیا ہے کیا ہے نادی علی، کیا پڑھتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہم من و غم من کیا کہاں آتا ہے؟ کل ہم من و غم من سینجلی، ہم اور غم، ہم بولتے ہیں نا ہم، اور حدیث قصہ میں بھی ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو ہم یعنی زیادہ غمگین رہنے والا، حمام یعنی بہت زیادہ غمگین رہنے والا آدمی، بہت زیادہ مغموم رہنے والا آدمی، اسے کہتے ہیں حمام۔ مگر غم کی دو قسمیں ہیں، ایک غم دنیا ہے اور ایک غم آخرت ہے۔ جو غم دنیا میں غمگین رہتا ہے وہ حمام نہیں ہو سکتا، یہ حمام وہ مراد ہے جو غم آخرت میں غمگین رہتا ہو، جو مسلسل پریشان رہتا ہو کہ میری آخرت میں کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، میری قبر میں کیا ہوگا۔ وہ جو ہم میں آخرت رکھتا ہو، جو ہم میں اخروی رکھتا ہو، وہ حمام۔ اب خطبہ حمام سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک صاحب تھے، اور میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبے کا آغاز جو عربی زبان میں ہے وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا، اسے دوبارہ کہہ رہا ہوں۔ روی ان صاحبا لامیر المؤمنین علیہ السلام، روایت کرتا ہے ایک صحابی، صاحب یعنی صحابی امیر المؤمنین کا، یقال له حمام، جس کا نام تھا حمام۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ بحار الانوار میں لکھتے ہیں کہ یہ حمام ابن عبادہ ابن خسیم ہے، خواجہ ربی جو مشہد مقدس میں جن کا مزار ہے ان کے خاندان کا ایک فرد ہے، خواجہ ربی بھی اسی خاندان سے۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں یہ حمام ابن عبادہ ابن خسیم ہے، یہ تو ایک شیعہ مفسر قرآن نہج البلاغہ اور شارح نہج البلاغہ کا قول ہو گیا، ایک سنی شارح نہج البلاغہ جناب ابن ابی الحدید معتزلی مصری عالم دین، وہ اس خطبے کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حمام ابن عبادہ نہیں ہے بلکہ حمام ابن شریح ہے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ مولا کے زمانے میں دو حمام تھے، ایک حمام کی ولدیت تھی عبادہ، ایک حمام کی ولدیت تھی شریح. کچھ راوی اور کچھ شارحین کہتے ہیں یہ عبادہ ہے، یہ عبادہ کا بیٹا ہے، کچھ کہتے ہیں یہ شریح کا بیٹا ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ حمام ایک صاحب تھے حضرت کے، یعنی ایک صحابی تھے جو مولا کائنات کی خدمت میں موجود تھے، اور انہوں نے حضرت سے روایت کیا جس کا نام حمام ہے. سید رضی کا جملہ ہے، سید رضی فرماتے ہیں یقال له حمام کانا رجلا عابدا، ایک ایسا مرد تھا جو عبادت گزار تھا، ایک ایسا شخص تھا جو عبادت گزار تھا. فقال له، بس حمام نے کہا، یا امیر المومنین صف لی المتقین، اے امیر المومنین مجھے متقین کی صفات بیان کر کے دکھائیں، مجھے بتائیے متقی کیسا ہوتا ہے، مجھے بتائیے متقین کی صفات کیا ہیں. حتی کانی انظر الیہم، ایسے بتائیے کہ گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں. حمام مولا کائنات سے مطالبہ کر رہے ہیں، یا امیر المومنین مجھے صرف متقین ایسی بتائیے، ایسے بتائیے کہ گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں. فتساقل علیہ ان جوابہ ثم قال یا حمام، حضرت نے اس کی بات کو سننے کے بعد کچھ دیر کے لیے توقف کیا، کچھ دیر رکے، اس نے کہہ دیا، حضرت اسے دیکھتے رہے. اب دیکھیں، حتیٰ حضرت کو کچھ دیر خاموش رہنا بھی شرح طلب ہے، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے کہ ہم اگر کہیں کچھ رک گئے تو بھائی ایسے ہی رک گئے ہوں گے، کچھ جلدی بول دیے تو بھائی ایسے ہی جلدی بول دیے ہوں گے. حضرت اگر کچھ دیر کے لیے رک کر بول رہے ہیں تو شارحین نے اس کے اوپر تین تین صفحے لکھے ہیں کہ علی رکے کیوں. اب وہ سنی شارحین ہو، وہ شیعہ شارحین ہو، حتیٰ وہ ہندو اور عیسائی شارحین ہو، انہوں نے حتیٰ حضرت کے ایک تامل کرنے کے اوپر، رکنے کے اوپر کہ کچھ دیر تک رکے رہے مولا اس کے جواب کے جواب دینے سے پہلے، اس پر خود ابن ابل حدید معتدلی نے تین صفحے لکھے ہیں کہ کیوں رکے ہیں. میں کچھ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اگرچہ اس بات کا بھی کچھ باتوں کا اقرار کرنا ہے، کچھ باتوں کا اظہار اور اعلان بھی کرنا ہے آپ کی خدمت میں، مگر یہ پہلا فقرہ جہاں سے یہ خطبہ شروع ہو رہا ہے ذرا ترجمہ سن لیجئے. مولا رک گئے تھوڑی دیر کے لیے، اسے دیکھتے رہے، اس نے کہا مولا مجھے صف لی المتقین، مجھے متقین کی صفات بتائیے. حضرت خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے ثم قال، ثم مدرسے میں مجلس پڑھ رہا ہوں، درس ہو رہا ہے، یہ فاصلے کی وجہ سے بھی استعمال ہوتا ہے. فوراً مولانا نے جواب نہیں دیا، اس کے بعد کچھ دیر کے بعد تامل کرنے کے بعد ثم قال یا حمام، حضرت نے فرمایا اے حمام، اتق اللہ واحسن فإن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اے حمام، تقوی پروردگار اختیار کرو اور نیکیاں انجام دو، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ متقین کے ساتھ بھی ہے اور نیکوکار اور اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے. یہ کہہ کر حضرت خاموش ہو گئے. حمام دیکھتا رہا حضرت کچھ بولیں گے، حضرت خاموش ہو گئے. دوسری بات حضرت نے شروع کر دی. حمام فلم یقنا حمام، سید رضی فرماتے ہیں حمام قانے نہیں ہوئے. یقال، فوراً حمام نے کہا کہ یا امیر المومنین لم اقنا، میں قانے نہیں ہوں اس بات کے اوپر، کافی نہیں ہے، یہ مطمئن نہیں ہوں میں، میری پیاس نہیں بجھی، مجھے اور بتائیے کہ کیا ہوتا ہے متقی، مجھے اور بتائیے کہ متقی کی صفات کیا ہوتی ہیں. حتی ادم علیہ، حضرت نے پھر توقف فرمایا اور اس کی بات کو جواب دیا. فحمد اللہ واثنا علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی حضرت نے. اب سید رضی نے وہ حمد و ثنا کے جملے لکھے ہیں جو ہم ابھی آگے جا کے بیان کریں گے. وصلی علی النبی، وصلی علی النبی، اور نبی مکرم پر درود و سلام بھیجا مولا نے. ثم قال، اس کے بعد مولا نے خطبہ شروع کیا. یہ آغاز ہے خطبہ حمام کا. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت نے یہ جو خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کا طالب اور اس خطبے کا مطالبہ کرنے والا حضرت حمام ابن شریح یا حضرت حمام ابن عبادہ تھے، اور حضرت نے اس کو جواب دیا. حضرت نے 110 صفات بیان کی ہیں اس خطبے میں، اور عجیب اتفاق ہے کہ مولا کے نام جو علی ہے اس کی بھی 110 ہی عدد ہے. 110 ابجد کی زبان میں علی، اور جب علی سے صفات متقین صادر ہوتی ہیں اور مولا دستور مرتب کرتے ہیں متقین کے لیے، تو وہ 110 صفات بنتی ہیں. عظمت مولا پہ صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ناتوانی، عاجزی اور مجبوری کا اعلان یہ ہے کہ ہم 10 دن میں اس خطبے کو بیان نہیں کر سکتے. 10 دن میں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس سال کا شیڈول تبدیل کیا جائے. مراد یہ ہے کہ شاید یہ خطبہ شروع کریں تو آپ کی اور میری عمر میں اضافہ ہو جائے اور طے یہ پائے کہ ٹھیک ہے بھائی 4 سال تمہاری عمر بڑھا دیتے ہیں اور تم اس خطبے کو پورا کرنا پھر آگے جا کے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آئندہ سال یہی بیان ہو، لیکن اب میں ارادہ کر رہا ہوں اور آپ سے دعا کا طالب ہوں کہ یہاں نہیں صحیح، اگر آئندہ سال کہیں اور صحیح، اس خطبے کو ہم مکمل کرنے کے طرف جائیں گے اور بڑھیں گے. کم سے کم 40 نشستیں چاہیے، کم سے کم 40 نشستیں چاہیے، 1 گھنٹہ اور 1 گھنٹے سے زیادہ کی، جس میں ہم 110 صفات کے اوپر غور کر سکیں. بعض صفات جو مولانا نے بیان کی ہیں وہ ایک مجلس میں 3 اور 4 بھی بیان ہو سکتی ہیں، 2 بھی بیان ہو سکتی ہیں، اور بعض ممکن ہے ایک ہی بیان ہو، اور بعض ممکن ہے ایک کے لیے 2 جلسوں کی بھی ضرورت ہو، 2 نشستوں کی ضرورت بھی ہو. بہرحال مولانا نے اس کے اندر 110 جو ہے وہ صفات بیان کی ہے متقین کی. آج کی اور کل کی اور پرسوں کی مجلس مولا نے صفات متقین سے پہلے 3 موضوعات کے اوپر حضرت نے جو ہے وہ جو ارشاد فرمایا ہم اسے بیان کریں گے. تمہیدی بیان ہوگا ہمارا 3 روزہ. البتہ تمہیدی بیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے. تمہیدی بیان اگر واضح اور روشن نہ ہو تو جو اس کا ظلم مقدمہ ہوتا ہے، جو اس کا اصلی موضوع ہوتا ہے، وہ زیادہ روشن نہیں ہو سکتا. سب سے پہلی بات اور پہلا موضوع جو تمہید میں گزرے گا آج کا دن اور بہت جلدی جلدی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، وہ ہے حقیقت تقویٰ. تقویٰ کیا ہے؟ بعض لوگوں کو لقوہ ہوتا ہے، لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ صاحب تقویٰ ہے. تقویٰ اور ہے، لقوہ اور ہے، بیماری اور ہے، صحت اور ہے. تقویٰ تو صحت کی علامت ہے، بیماری کی علامت تو نہیں ہے. لہذا حقیقت تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کہتے کیسے ہیں، آج کی مجلس میں آپ کی خدمت پر عرض کروں گا. دوسرا موضوع جو کل رہے گا بیان، وہ مولا نے اس خطبے کے آغاز میں خلقت اور مخلوقات اور کائنات میں جو اللہ نے اپنی صنعت کا اظہار کیا ہے اس کے بارے میں حضرت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. تو اس پوری دنیا کی خلقت کے بارے میں اور کیسے اللہ نے بنایا اور کیا ہوا، اس حوالے سے حضرت یعنی آدم کو، انسان کو کیسے بنایا اور مخلوقات کو کیسے بنایا اور مخلوقات کے بنانے کا ہدف کیا ہے، یہ مولا نے اس خطبے کے آغاز میں کہا ہے. ہم ایک پوری مجلس اور ایک پورا دن یعنی 1 گھنٹہ ایک اپنا دورانیہ اس کے اندر صرف کریں گے. اور تیسرا مسئلہ ہے رزق کے مسئلے کو حضرت نے یہاں بیان کیا ہے اس خطبے کے آغاز میں. ارزاق، رزق کے مختلف قسم کے رزق ہیں، اور رزق کون دیتا ہے، اور رزق کیسے حاصل ہوتا ہے، اور رزق کیسے تقسیم ہوتا ہے، اور تنگی رزق اور وسعت رزق کا کیا مفہوم ہے، اور روزی کو کس طرح سے ہم محفوظ کریں، کیسے روزی ہماری محفوظ ہو. یہ 3 دن ہم انشاءاللہ ان 3 موضوعات کے اوپر گفتگو رکھیں گے. 4th دن سے ہم شروع کریں گے متقین کی 110 صفات کو ایک ایک کے اوپر غور کرنا کہ جو مولانا نے ہمیں بیان کر کے عطا فرمائی ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا، محمد والا. اور اس بات کا بھی بہرحال اظہار کے گفتگو کوئی 1 گھنٹے کی کوشش ہے کہ نہیں ہو، 50 منٹ میں میری گفتگو مکمل ہو جائے، کیونکہ حسن اتفاق ہے یا میری خوش قسمتی ہے یا میرے لیے آزمائش و امتحان ہے کہ میرے مخاطبین زیادہ تر اس برادری سے متعلق ہیں جن کے جو ہے وہ ٹائم کا بھی ایک مسئلہ رہتا ہے اور تھوڑی سی اس کا خیال بھی کچھ زیادہ کیا جاتا ہے. لہذا مجھے جب آفس میں کہہ دیا کہ 50 منٹ گفتگو کروں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بات میسج کے طور پہ پھیل گیا ہو کہ 50 منٹ مولانا بات کریں گے، تو اگر 55 ہو گیا تو کہیں مشکل نہ ہو جائے. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا، اور محمد والا. ایک اور صلوات، اللہم صل علی محمد وعلی محمد. دیکھیے اس خطبے کا عنوان ہے متقین. میں اپنے حصے کی بات کر رہا ہوں کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ اس خطبے کو بیان کروں، نہ ہی تکلف ہے، نہ ہی کوئی تعارف ہے، نہ ہی یہ بات ہے کہ کوئی خود پسندی اور ریاکاری کی کوئی کیا کوئی عنوان ہے، حقیقت یہی ہے کہ جو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. لیکن کیا کریں، حضرت آیت اللہ بہجت نے ایک فاضل ترین قوم کے طالب علم کو دیکھا جس نے امامہ سر پہ نہیں رکھا ہوا تھا. معمولاً ہمارے یہاں مدرسے کے اندر شرح علماء کی تعلیم کے بعد طالب علموں کو اور علماء کو سر پہ امامہ رکھا جاتا ہے، معمولاً ایسا ہوتا ہے. وہ بہت درس خارج کا پڑھنے والا طالب علم تھا، مگر بہت فاضل عالم تھا، مگر وہ امامہ اس نے نہیں رکھا ہوا. تو ایک دفعہ حضرت آیت اللہ بہجت نے اس سے کہا کہ تم نے اپنے سر پہ امامہ کیوں نہیں رکھا ہوا؟ کہنے لگے میں اہل نہیں ہوں. تو اپنے سر پر ہاتھ مار کے کہنے لگے میں اہل ہوں اس کا. آئے بہجت اپنے سر پہ ہاتھ مار کے کہنے لگے میں اہل ہوں اس امامے کا، میں بھی تو اہل نہیں ہوں. یہ خادموں کا لباس ہے، نوکروں کا لباس ہے جو مکتب اہل بیت کی نوکری کرتے ہیں، جو مولائیوں کو اور موالیوں کو اور مولا کے چاہنے والوں کو اور شیعوں کو دین اور مکتب اور ان کی تعلیمات پہنچانے کی نوکری رکھتے ہیں. تم نوکر ہو اس مکتب کے. لہذا اگر یہ اہلیت کے اوپر بات آئے گی تو اہل تو صرف 14 کے کوئی اور ہے ہی نہیں، کوئی اہلیت نہیں رکھتا 14 معصومین کے علاوہ. لہذا یہ خطبہ بھی حقیقت یہ ہے کہ میں اہل نہیں ہوں اس کا، حقیقت امر یہ ہے کہ اس کے بیان کا میں اہل نہیں ہوں. لیکن اگر فرض کریں اسی گردان کو ہم نے جاری رکھا کہ میں اہل نہیں ہوں، تو ہر آدمی یہی کہے گا میں اہل نہیں ہوں، پھر کوئی بھی نہیں پڑھے گا اس کو. اور جب کوئی نہیں پڑھے گا تو جو مولا نے اتنا عظیم پیغام ہمیں اس کے اندر چھوڑا ہے، ہم اس پہ غور کب کریں گے، توجہ کب دیں گے؟ شاید اس کے بیان سے یہ اہلیت ایجاد ہو جائے، شاید اس کو سوچنے اور اس کے اوپر غور کرنے سے ہی ہمارے اندر اہلیت آ جائے. لہذا اس قاعدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اہلیت ایجاد کرنی ہے، اہلیت بنانی ہے، اہلیت تیار کرنی ہے، اس لیے اس خطبے کے اوپر غور کیا جا رہا ہے، ورنہ ہم اہل میں اہل نہیں ہوں اس کا. یہ 191 نمبر کا خطبہ ہے نہج البلاغہ کے اندر، مفتی جعفر حسین کی جو ترجمہ ہے نہج البلاغہ کا، اس میں اگر آپ تلاش کریں گے، اور میں چاہوں گا بھی کہ کل سے مومنین ذرا تھوڑا سا ایک مطالعہ بھی کر لیں اس خطبے کا میرے اس بیان سے پہلے، اور جب آپ اس خطبے کو ایک نگاہ دیکھ کر آئیں گے اور جب میں بیان کروں گا تو ایک اپنا لطف آئے گا اس کے اندر، ایک اپنا مزہ ہوگا پھر اس کے اندر. اور وہ بھی جو ہمارے اوپر ایک کلک اور ایک داغ ہے کہ نہج البلاغہ شیعہ کم پڑھتے ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ دھلنا شروع ہو جائے گا اور ہم نہج البلاغہ کو پڑھنے والوں میں شمار ہونے لگیں گے. الحمدللہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو نہیں پڑھتے. لہذا اگر نہج البلاغہ کے اس خطبے کو، خطبہ نمبر 191 کو، 191 کو اگر آپ پڑھ کر ایک مرتبہ آ جائیں گے تو اور میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. عزیزو، اللہ نے انسان کو، خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے انسان کو کمزور بنایا ہے. موضوع شروع کر رہا ہوں آج کا، اللہ نے انسان کو ضعیف اور کمزور بنایا، ناتوان بنایا اللہ نے انسان کو. اس کی ناتوانی کا عالم تو یہ ہے کہ اگر اس کا یہ انگوٹھا کٹ جائے تو ان دو انگلیوں سے بٹن بھی نہیں لگا سکتا، یہ اتنا ناتوان ہے یہ. اس کی ناتوانی اور کمزوری کا عالم یہ ہے کہ جو پورے اس کے بدن کو لیے کھڑا ہے وہ ہے ریٹ کی ہڈی. ریٹ کی ہڈی اس کے بدن کو سنبھالے ہوئے، پورے اس کے بدن کو سنبھالے ہوئے، مگر ریٹ کی ہڈی کا اپنا نظام اتنا نازک ہے کہ اس کا وہ جو سفید گودا ہے وہ اگر کٹ جائے تو پیر رہ جاتے ہیں، یا اوپر کا حصہ رہ جاتا ہے، یا دائیں حصہ رہ جاتا ہے، یا بایاں حصہ رہ جاتا ہے. اس کے اندر ڈسکیں جو لگی ہوئی ہیں، اس کے اندر جو باریک باریک نسیں جو اس کے برابر سے گزرتی ہیں، اگر کوئی ایک نس دب جائے تو یہ ہل نہیں سکتا. یہ بظاہر تو پوری دنیا کو تسخیر کرنے کی کوششوں میں ہے، مگر مکھی اور مچھر سے زیادہ کمزور ہے، اتنا زیادہ ناتوان ہے یہ. اللہ نے اسے کمزور ترین فرد بنایا ہے. سب کچھ اس کے پاس ہونے کے باوجود جو اس کا نظام اور اس کا جو اللہ نے ڈھانچہ بنایا ہے وہ انتہائی کمزور بنایا ہے. اور قرآن میں کہہ بھی رہا ہے اللہ کہ ہم نے اس کو ضعیف بنایا ہے، کمزور بنایا ہے. مگر اس کی خلقت تو ضعیف ہے. کیا چیز ہے جو اسے قوی بنا دیتی ہے کہ یہ بستر بھی پڑا ہوا ہو تو یہ بڑی بڑی طاقتوں کو ہلا دیتا ہے، یا اگر ضعیف العمر بھی ہو جائے تو بہت سے دشمن اور بہت ساری طاقتیں اسے خوف کھانے لگتی ہیں؟ وہ کیا چیز ہے جو اسے قوی بناتی ہے؟ وہ بدن نہیں ہے اس کا. اللہ نے اس کے بدن کو تو کمزور بنایا ہے، مگر اس کی روح کو بہت مضبوط بنایا ہے. یہ روح جو مضبوطی کی طرف جاتی ہے، اس سفر تنظیم کو، اس سفر انضباط کو، اس جو طاقت اور قوت کا سفر ہے، اسے تقویٰ کہا جاتا ہے. جتنا یہ متقی ہوگا اتنا ہی مضبوط ہوگا، جتنا یہ متقی ہوگا اتنا ہی طاقتور ہوگا. یہ بظاہر بوڑھا، بظاہر مفلوج زدہ، بظاہر کمزور و ناتوان، بظاہر اس سے چلا پھرا نہیں جا رہا ہوگا، مگر اس کا ایک زبان کی جنبش پورے معاشرے کو ہلا کے رکھ دے گی. قلم اٹھا کے کچھ لکھے گا تو پورے معاشرے میں ایک انقلاب بپا ہو جائے گا. وہ کیا چیز ہے، وہ کون سی صلاحیت ہے جو اس کو اتنا کمزور و ناتوان ہونے کے باوجود اتنا طاقتور بنا دیتا ہے؟ وہ طاقت ہے تقوی و پرہیزگاری کی طاقت. لہذا قرآن مجید نے جہاں یہ کہا کہ خلق الانسان ضعیفہ، ہم نے انسان کو کمزور اور ضعیف بنایا، وہیں قرآن مجید نے کہا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ اکرم، زیادہ مضبوط، زیادہ بڑا، زیادہ عظیم وہ شخص ہے جو صاحب تقوی ہے. اور یہ صاحب تقوی ہونا اتنا عظیم اعزاز ہے اور اتنا بڑا مقام ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے آپ کو بھی کہا ہے کہ اہل التقوی والمغفرہ، اللہ بھی صاحب تقوی ہے، اللہ بھی صاحب تقوی ہے. لہذا پروردگار عالم نے اہل تقوی کو دعوت دی ہے کہ تقوی کی طرف آؤ، اور پھر اور اس نے حوصلہ دیا صاحبان تقوی کو کہ ان اللہ مع المتقین، اللہ صاحبان تقوی کے ساتھ ہے. اور انبیاء کرام کے بارے میں اور آئمہ عصمت و طہارت کے بارے میں بھی یہی وہ صفت ہے کہ جب وہ کمال پر چلی جاتی ہے تو اسے عصمت کہا جاتا ہے. یہی تقوی کی تو صفت ہے کہ جو عصمت کی صورت پاتی ہے، یہ تقوی و پرہیزگاری تو ہے کہ جو کمال پر چلا جائے تو وہ صاحب عصمت ہو جاتا ہے. تقوی اور عصمت میں یہ فرق ہے کہ ایک وہ ہے کہ جس کے تقوی کی صداقت اور تصدیق اللہ کرتا ہے تو اسے معصوم بولا جاتا ہے، ایک وہ ہے جو خود مطمئن ہوتا ہے کہ میں صاحب تقوی ہوں، تو وہ ہم اور آپ میں سے بھی لوگ ہو سکتے ہیں. لائن وہی ہے، رستہ وہی ہے جس پر سب سے اونچے درجے کے اوپر آئمہ اور انبیاء ہیں، انبیاء اور آئمہ ہیں، جس کے نچلے درجے کے اوپر لائن وہی ہے، خط وہی ہے، صف وہی ہے، قطار وہی ہے، جس میں نیچے آ کے شاید بہت سارے لوگ ہوں جو آپ جیسے اور ہم جیسے ہوں. لہذا اصل طاقت انسان کے پاس تقوی و پرہیزگاری کی طاقت ہے. ہمارے معاشرے کے اندر میرے محترم سننے والوں، تمام تر مشکلات، وہ مشکلات ہماری اجتماعی ہوں، معاشرتی ہوں، وہ مشکلات ہماری اعتقادی ہوں، عقائد کی مشکلات اور مسائل ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے، آپ کا عقیدہ یہ ہے، وہ الجھنیں ہمارے عقائد کی ہوں، وہ الجھنیں ہماری سماجی ہوں، وہ الجھنیں ہماری سیاسی ہوں، وہ الجھنیں ہماری آئلی اور خانوادگی اور گھریلو ہوں، میاں بیوی کے مسائل، نند بھاؤجوں کے مسائل، جٹھانی دیورانیوں کے مسائل، ساس بہو کے مسائل، یہ ہمارے گھریلو مسائل ہوں، جتنے بھی ہمارے مسائل اور مشکلات ہیں، ان سب کی اساس اور ان سب کی بنیاد اخلاقی کمزوری ہے. ہمارے معاشرے کے تمام تر مسائل کی بنیاد اور مشکلات اور پریشانیوں کی اساس اخلاقی کمزوری ہے. سیاسی سطح کے اوپر اگر کہیں کوئی کمزوری دکھائی دیتی ہے تو وہاں بھی اخلاقی مسائل نکلیں گے، اگر آپ جڑ تلاش کرتے ہوئے کہیں پہنچیں گے تو. گھر کے اندر بھی اگر کہیں نفرتیں ہیں عزیز و اقارب میں اور پڑوسیوں میں اور خاندان کے اندر رشتہ داروں میں، تو وہاں بھی کوئی اخلاقی کمزوری نکلے گی. ہمارے اداروں میں بھی اگر الجھنے ہیں تو وہ اخلاقی کمزوری میں نکلے گی. ہماری معیشت اگر تباہ ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اخلاقی کو کمزوری ہے. بس معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ام الخبائث، ام المسائل، جی ہمارے سارے مسائل کی وجہ، ہمارے سارے مسائل اور مشکلات کی اساس جو ہے وہ اخلاقی کمزوری ہے. جب یہ طے ہے کہ ہمارے سارے مسائل کی وجہ اور سبب اخلاقی کمزوری ہے، تو پھر کیوں نہ اس اصلی اور بنیاد کو سیدھا کر لیا جائے تو یہ خود بخود وہ مسائل ٹھیک ہوتے چلے جائیں. اور آپ مجھے برداشت کریں گے اس 10 دن کے اندر، اور میں اپنا سبق سناؤں گا آپ کو، اور ایک سلسلہ ہے کہ اسی طرح سے معاشرے میں پیغام عام ہوتا ہے، اور فرد سے اجتماع بنتا ہے، انفرادیت سے اجتماعیت بنتی ہے، ذات سے جی معاشرہ تشکیل پاتا ہے. تو اس طرح یہ نہ سوچا جائے کہ میں کیا کر لوں گا اور ہم کیا کر لیں گے، ہم کتنے لوگ ہیں جو ان مسائل پر غور کرنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. نہیں، میں اپنی ذات سے شروع کروں گا، میں اپنے گھر تک پہنچوں گا، پھر اپنے گھر سے اپنے معاشرے کے اندر جاؤں گا، اس طرح معاشرہ بہتر ہوتا چل جائے گا، اور پھر قیامت میں کل ہمیں کوشش کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا. اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے نتیجہ نہ دیکھا، اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے ان مسائل کو حل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، تو کل قیامت میں کم سے کم ہمیں صحیح و تلاش اور کوشش کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا کہ انہوں نے محنت کی تھی. لہذا یہ سوچ کر اپنے آپ کو سست بنا لینا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمارا کیا کردار ہے اور ہم کیا کر لیں گے اور ہم اکیلے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، یہ ساری باتیں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی ہیں، اور ان دھوکہ دہی سے اپنے آپ کو بھی نکالنا ہے. اخلاقی کمزوریاں ہیں. خطبے میں جس عنوان جس کا اخلاق اور جس کا عنوان تقوی و پرہیزگاری ہے، اس میں جب حضرت بات کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جب حضرت اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں، تو حضرت نے شروع کرنے سے پہلے تامل کیا، کچھ دیر رکے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ بعض نے تین تین صفحے لکھے ہیں کہ حضرت کیوں رکے، تین سبب میں یہاں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ حضرت نے فوراً جواب کیوں نہیں دیا۔ سب سے پہلا سبب یہ بیان ہوا ہے کہ اس جگہ پر جہاں حضرت نے اس خطبے کو ارشاد فرمایا، وہاں حضرت کے دشمن، غیر اور مخالف بیٹھے ہوئے تھے، بعض سب اپنے نہیں تھے، تو مولا نہیں چاہتے تھے کہ اتنا سرمایہ، اتنی قیمتی چیزیں اپنے دشمن کے حوالے کر دیں۔ اس لیے حضرت نے اس پورے مجمع کے اوپر غور کیا اور ایک جملہ کہہ کر حضرت آگے بڑھ گئے، مگر حمام کا اصرار بڑھا کے اور بتائیے۔ مولا نے ان دشمنوں کو، ان مخالفوں کو، وہ جواہرات، وہ موتی، وہ مونگے، وہ مانوی قیمتی اشیاء، وہ سرمایہ، وہ دولت نہیں دینا چاہتے تھے اپنے دشمن کو، لہذا حضرت رکے۔ ایک شرح یہ کی ہے حضرت کے رکنے کی، ایک تفسیر یہ بیان کی ہے، اور حضرت نے یہ کہہ کر کہ اتق اللہ واحسن، تقوی پروردگار اختیار کرو اور نیک کام انجام دو اور اللہ متقیوں اور محسنوں کے ساتھ ہے، یہ کہہ کر حضرت خاموش ہو گئے، لیکن ہم مام مانے نہیں اور حضرت سے اصرار کیا، تو حضرت نے اس خطبے کو آگے بڑھایا۔ دوسرا سبب جو لکھا ہے، وہ دوسرا سبب یہ لکھا ہے کہ اگر بہت بڑی کوئی چیز دینی ہو تو بغیر اہتمام کے نہیں دی جاتی، وہ اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے لیے ماحول بنایا جاتا ہے، اس کے لیے توجہ کی جاتی ہے۔ ابھی اسی مجلس کے اندر میں بولتا بولتا خاموش ہو جاؤں تو جو لوگ کچھ نیچے دیکھ رہے ہیں یا کوئی مثال کے طور پہ اپنے کسی اور کام میں بھی اگر مصروف ہوں تو فوراً دیکھیں گے کیا ہوا بھائی، کیوں خاموش ہو گئے، ماحول آمادہ ہو جائے گا نا، فوراً فوراً ایک 100% ماحول آمادہ ہو جائے گا۔ اگر 70% لوگ اب توجہ کر رہے ہیں تو میری تھوڑی دیر رک جانے کے بعد جو ہے وہ 30% بھی جو توجہ نہیں ہے ان کی بھی نگاہیں اوپر آ جائیں گی کہ کیا ہوا بھائی، کیوں خاموش ہو گئے۔ یہ جو رکنا ہے نا، یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، بات کرتے کرتے رک جانا، اس سے آمادہ ہوتا ہے ماحول، اس سے ماحول آمادہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ماحول کو آمادہ کرنا چاہتے تھے کہ نہیں ایسے نہیں، تھوڑا سا آمادہ ہے، سب خاموش ہو کر دیکھ رہے تھے تاکہ لوگ آمادہ ہو جائیں، اور اس تامل اور اس خاموشی سے حضرت نے اتش، پیاس اور لوگوں کی طلب کو بڑھایا تاکہ لوگ اس کا مطالبہ کریں۔ اور تیسرا سبب یہ لکھا ہے کہ حضرت اس تامل کے ذریعے سے اور اس ٹھہرنے کے ذریعے سے چاہتے یہ تھے کہ جس موضوع سے متعلق بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس موضوع سے متعلق لوگوں کی ظرفیت اور اہلیت کو تلاش کریں۔ ہر آدمی میں ہر بات سننے کی اہلیت اور ظرفیت نہیں ہے، لہذا خطیب کے اوپر بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ مجلس اعظم میں خطباء کرام بھی تشریف فرمائیں، خطیب کی بڑی ذمہ داریاں بنتی ہیں، وہ ہر بات ہر جگہ نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ کامیاب خطیب بھی نہیں ہے۔ اسے دیکھنا ہوتا ہے کہ میں کہاں کیا بات کر رہا ہوں، یہ مجمع کیسا ہے، یہ ماحول کیسا ہے، کون لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے یہاں اصلاح پھیلانی ہے، فساد پھیلانا ہے جو ہر بات کر کے چلا جاؤں۔ میں لوگوں کو اچھی بات کی طرف لے کر آتا ہوں، آنا چاہتا ہوں، ماحول کو بہتر بنانا چاہتا ہوں یا ماحول میں اضطراب ڈالنا چاہتا ہوں۔ لہذا خطیب کی ذمہ داریوں میں ہے کہ وہ دیکھے ماحول کو کہ یہاں یہ بات کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ تو امیر المومنین نے ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے تامل کیا، مگر جب حمام نے کہا مولا نہیں اور بتائیے اور بتائیے، تو حضرت نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا، یہاں تک کہ 110 صفات مولا نے بیان کی۔ جب آخری صفت مولا نے بیان کی تو مجمع میں سے چیخنے کی آواز آئی، تو مولا نے جب دیکھا اس طرف اور لوگوں نے مڑ کر دیکھا اس طرف جہاں سے آواز آئی تھی، تو وہ حمام کے چیخنے کی آواز تھی، وہی جنہوں نے کہا تھا نا مولا بتائیے، وہ چیخے ایک مرتبہ اور چیخ مار کے گر پڑے۔ لوگ جمع ہو گئے تو حمام رحلت کر چکے تھے، حمام کا انتقال ہو گیا اسی خطبے کے اندر۔ حضرت نے فرمایا مجھے اسی کا خوف تھا، انی اخافہا علیہ، میں اسی کانت انی اخافہا علیہ، میں اسی بات کا خوف زدہ تھا کہ میں اس کو بیان کروں یا نہیں کروں۔ حمام کی رحلت ہو گئی، اور وہ جو دلیل دی ہے بعض علماء نے کہ مولا کے اس محفل کے اندر دشمن بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس کا جواب، کہاں سے بول رہے ہو بھائی یہ بات آپ کہ اس میں دشمن بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس کا جواب یہ ہے کہ فوراً مجمع سے ایک آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا علی یہ کیا کر دیا آپ نے؟ حضرت نے فرمایا اس کا نفس اور اس کا دل اس کا قلب اتنا آمادہ تھا، یہ اتنی سخت باتوں کو برداشت نہیں کر پایا. تو اس نے کہا یہ اتنی سخت باتیں تو آپ کیسے برداشت کرتے ہیں، دشمن تھا نا. تو حضرت نے فرمایا تیرے منہ میں شیطان کی زبان ہے. اسی شخص کو حضرت نے جواب دیا اور فرمایا حضرت نے سن، جب سیلاب بہنے لگتا ہے تو سیلاب کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، جو اس کی زد میں آتا ہے اسے نقصان ہوتا ہے. ینہدر عنی السیل ولا یرقى علی الطیر، میں وہ معرفت کا سیلاب ہوں کہ جب بہنے لگتا ہوں تو کوئی میرے سامنے رک نہیں سکتا. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا یہاں امیر المومنین نے اس خطبے کو مکمل کیا. البتہ میرا اور بعض، میں تو مطالعہ کرنے والا ہوں، شارح نہیں ہوں، لیکن شارحین کا کہنا یہ ہے کہ شاید ابھی خطبہ آگے جاتا اگر حمام کی چیخ نہ آتی، اگر حمام کی رحلت نہ آتی تو یہ خطبہ جیسے خطبہ شخشخیا ہے. اگر مولا کو کسی نے ٹوکا نہیں ہوتا، بیچ میں بولا نہیں ہوتا، مولا کی بات کو کاٹا نہیں ہوتا، بے ادبی ہے نا بات کو کاٹنا، کسی کے عظیم ایسی شخصیت کی بات کو روک دینا. مولانا خطبہ شخشخیہ جو اپنے سے پہلے حاکموں کے بارے میں حضرت نے ارشاد فرمایا اور اہل بیت پہ ظلم و زیادتی کے بارے میں جو حضرت کا خطبہ ہے، تو وہ بھی ایسے ہی تھا. حضرت بول رہے تھے، فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کھڑا ہو گیا، مولا میں بصرے سے آیا ہوں، بصرے میں کھانے کو نہیں ہے، آپ کا جو گورنر ہے وہ ایسا ہے فلاں ہے دماغ کا. حضرت نے فرمایا اچھا کون ہے، بلاؤ اسے، اس کا نام کیا ہے یہ وہ. حضرت نے خط لکھ کر دیا. ابن عباس پکارنے لگے مولا خطبہ مکمل کیجیے. حضرت نے فرمایا یہ شکشکا تھا، یہ دل میں سینے میں اٹکا ہوا گوشت کا لوتھڑا تھا، یہ باہر نکل گیا، اب کچھ نہیں بولوں گا. ابن عباس کہتے ہیں ساری زندگی جس خطبے کے ناتمام رہنے کا مجھے افسوس ہے وہ خطبہ شکشکیا ہے. وہ اگر نا اہل آدمی، وہ بے ادب آدمی اگر تھوڑی دیر اور رک جاتا، اسے بہرحال کام تو اس کا ہونا تھا، مولا کی بارگاہ میں آیا تھا، اگر ذرا 10-15 منٹ اور رک جاتا اور مولا خطبہ پورا کر لیتے تو نامعلوم کتنا ذخیرہ علمی ہوتا جو آج ہمارے پاس ہوتا. مولا نے روک دیا اور مولا نے آگے ہی نہیں بڑھایا. عجب نہیں کہ حمام کی اگر رحلت نہ ہوئی ہوتی اور چیخ کر مرے نہ ہوتے اور دنیا سے رخصت نہ ہوئے ہوتے تو شاید یہ خطبہ اور آگے جاتا. لیکن جو ہے وہی اتنا بڑا سرمایہ ہے، اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ جس کے اوپر ایک ایک جملے کے اوپر ہم غور کریں گے، کوشش کریں گے جتنا ہو سکا اس دسترخوان سے اس دس دن کے اندر اپنے حصے کا کی غذا لے لیں گے. ایک صلوات اور پڑھ رہے ہیں محمد. آئیے ذرا تقوی کا مفہوم. تقوی وقایہ سے پرہیزگاری، بچنا، بچانا. اور ایک لفظ ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ فلاں کو فلاں کام کی پرواہ نہیں ہے. پرواہ یعنی تقوی، تقوی یعنی پرواہ، ہماری زبان میں زیادہ استعمال ہوتا ہے پرواہ. بھائی اپنے کام کی پرواہ کرو، اپنے معاملات کی پرواہ کرو، اپنی ذمہ داریوں کی پرواہ کرو، اپنی چیزوں کی پرواہ کرو. خیال، پرواہ یعنی خیال، توجہ، احساس، ہوشیاری، ہر جگہ نہیں جانا، ہر بات نہیں بولنی، ہر چیز نہیں کھانی، ہر ایک سے نہیں ملنا، ہر ایک کو اپنا نہیں سمجھنا، ہر ایک کو دشمن نہیں سمجھنا. پرواہ، خیال، احساس، توجہ، اسے تقویٰ کہا جاتا ہے. یہ احساس اللہ کی نسبت بھی ہے، یعنی اللہ کو ہمارا احساس ہے تو اللہ بھی تقویٰ رکھتا ہے، متقی اللہ بھی، اللہ بھی اہل تقویٰ ہے. ہمارا خیال جب ہماری اپنی ذمہ داریوں کی طرف ہوتا ہے تو ہم اہل تقویٰ ہو جاتے ہیں، ہم پرہیزگار ہو جاتے ہیں. ہمیں جب پروردگار عالم کے عذاب کا خیال ہوتا ہے تو ہم متقی کہلاتے ہیں. ہمیں جب اپنے غلط کاموں کا احساس اور صحیح کاموں کی توجہ ہوتی ہے تو ہم صاحب تقویٰ کہلاتے ہیں. لہذا تقویٰ یعنی احساس اور پرواہ. قرآن مجید میں کن کن چیزوں سے ڈرنے اور احساس کرنے اور ان کے اوپر پرواہ ان کی کرنے اور ان کے اوپر توجہ دینے کی طرف ہمیں دعوت دی ہے، اس کی فہرست ذرا محسوس کر لیجئے جلدی جلدی. چار چیزوں کی طرف ہمیں اللہ نے توجہ دلائی کہ ان کی پرواہ رکھو، ان کا خیال رکھو تو صاحب تقویٰ ہو جاؤ گے. اور وہاں اتقو کا حکم دے کر اللہ نے کہا اتقوا اللہ. سب سے پہلا موضوع جس کا خیال رکھنے کو اللہ نے ہمیں دعوت دی ہے خود اللہ ہے. اللہ کا خیال رکھو، اللہ پر توجہ رکھو، اللہ کا احساس رکھو، اللہ کی یاد رکھو. ایسا نہ ہو کہ تم پروردگار عالم کو بھلا دو اور تمہارے ذہن سے اللہ کا یاد محو ہو جائے. اتق اللہ. دوسری جس چیز کی طرف ہمیں اللہ نے توجہ دلانے کے لیے کہا ہے وہ ہے اتقو یومن لا تجزی نفس عن نفس شیا. قیامت کی پرواہ، ایسے دن کی پرواہ جس دن نفس نفس کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، جہاں نفسی نفسی ہو رہا ہوگا، جہاں سب اپنے اپنے چکر میں ہوں گے جی، جہاں سب اپنے کاموں کے لیے ہوں گے کہ ہمارا کسی طرح معاملہ سیدھا ہو جائے، کس طرح ہماری مشکل آسان ہو جائے، ہمیں کس طرح پروانہ مل جائے. ملنا سب کو ہے کوئی نہ کوئی نتیجہ، لیکن جب چیز بٹ رہی ہوتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. ہم تو اس چیز کو زیادہ دیکھنے والے لوگ ہیں نا، کیا عالم ہو رہا ہوتا ہے مجمع کا. وہاں قیامت میں پروانہ ملے گا نجات کا، تو ہر آدمی چاہے گا کس طرح میرا جو حصہ ہے اور میرا پروانہ ہے وہ پہلے میرے ہاتھ میں آ جائے. کسی کو ملنا ہے نہیں ملنا، میرے ابا کو ملا نہیں ملا، میرے بھائی کو ملا نہیں ملا، مجھے اس سے غرض نہیں، مجھے مل جائے. تو اللہ کہہ رہا ہے اس دن کا خیال اور اس دن کی توجہ، اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کسی کا خیال نہیں کرے گا اور کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا اور کوئی کسی کی جگہ پر کام نہیں آئے گا، اس دن کا خیال کرو. تو ایک اللہ کی پرواہ کرنی ہے، ایک اللہ کی طرف توجہ دینی ہے، اور ایک قیامت. تیسری اتقوا النار التی اعدت للکافرین، دوزخ کی آگ جسے اللہ نے کافروں کے لیے مہیا کیا ہے اس کا خیال رکھو. جب کافروں کے لیے رکھا ہے تو ہم کیوں خیال کریں؟ جب وہ بنائی گئی کافروں کے لیے ہے تو یا اللہ ہم سے کیوں کہہ رہا ہے کہ ان کا خیال رکھیں؟ ہاں وہ بنائی گئی تو کافروں کے لیے ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کافروں سے دوستی کی وجہ سے اس کی گرمی ہمیں بھی محسوس ہو جائے. اس آگ کا خیال رکھنا جو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے. بھائی ان کافروں کے لیے بنائی ہے، مومنوں کو کیوں بتا رہا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری دوستی کافروں سے ایسی پکی اور اچھی ہو جائے کہ اس کی وجہ سے، ان کی وجہ سے تمہیں بھی اس کی گرمی لگنے لگے. ہے ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں تھی، مگر تم چلے گئے وہاں، تم ان کے پاس چلے گئے. لہذا جب حضرت موسیٰ نیل سے نکل کر اس جانب جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ کے لشکر میں بیٹا تھا اور فرعون کے لشکر میں باپ تھا، باپ بیٹے دونوں لشکروں میں تقسیم تھے. حضرت موسیٰ کے پاس بیٹا اور فرعون کے پاس باپ. تو جب یہ گزرنے لگے تو بیٹے کو باپ کا خیال آ گیا، بھائی اس سے زیادہ اور پکا کوئی رشتہ ہوگا کافر اور مسلمان میں؟ کہ باپ کافر بیٹا مسلمان، اس سے زیادہ کوئی گہرا ہوگا تعلق؟ لیکن اس تعلق کو بھی اللہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. یعنی اس کی بنیاد پر تم کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قریب ہو جاؤ اور تمہیں نقصان پہنچ جائے. لہذا یہ حضرت یہ کیا کرتے ہیں، بیٹے صاحب کیا کرتے ہیں، آہستہ 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 ہونے لگتے ہیں کہ کسی طرح میں پیچھے آ جاؤں اور پھر وہ اپنے بابا کو بھی کسی طرح لے کر ادھر شریف شامل ہو جاؤں. یہاں تک کہ یہ بابا کے چکر میں پیچھے رہ گئے اور حضرت موسیٰ کا لشکر باہر نکل گیا اور فرعون کا لشکر اندر اتر گیا اور یہ بابا کی وجہ سے دریائے نیل میں ڈوب گیا. جب حضرت موسیٰ کو معلوم ہوا کہ ہمارا مسلمان بھی، ایک موحد بھی، ایک اللہ کو ماننے والا بھی، ایک دین الہی کو ماننے والا بھی ڈوب گیا ہمارا ساتھی، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہاں کافروں سے دوستی کا نتیجہ یہی ہے، اس لیے کہ ہم تو ڈوبیں گے تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یہ والی بات. تو وہ تو ڈوبیں گے ہی، وہ عدت للکافرین ہے، کافرین کے لیے پروردگار عالم نے دوزخ کو رکھا، لیکن دوستی تو تم نے کی ہوئی ہے ان سے، تعلق تو تم نے بنایا ہوا ہے ان سے. لہذا تیسرا جس کی پرواہ کرنی ہے وہ ہے نار، وہ ہے آخرت کی نار. چوتھی چیز اتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا، اور اس فتنے سے بچو اور اس فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو جو صرف ظالموں تک نہیں پہنچے گا، تم تک بھی آ جائے گا. کم و بیش وہی موضوع ہے جو ابھی اس سے پہلے والا تھا. فتنہ کرنے والا کوئی اور ہے مگر ہماری ان سے دوستی ہے، تو قیامت میں جب عذاب آئے گا تو صرف انہی پر نہیں آئے گا جنہوں نے فتنہ کیا تھا، جنہوں نے فساد کیا تھا، جنہوں نے ظلم کیا تھا. تمہاری دوستی تھی بھائی، خاموش رہے تم، بے توجہ رہے تم، ان کی آمیں آم ملاتے رہے، ان کو رکاوٹ نہیں بنے ان کے لیے، تم انہیں نہیں سمجھایا تم نے کہ یہ ظالم ظلم کر رہے ہو تم، اور تم نے نظر انداز کیا ان کے ظلم کو، لہذا تمہارے ان کے اوپر جو عذاب آنے والا ہے وہ تمہارے اوپر بھی آئے گا، اس لیے کہ تم نے ان کے ساتھ خاموشی اختیار رکھی. عزیزان گرامی، چند حدیثیں سن لیجئے جلدی جلدی، میرا وقت تقریباً پورا ہونے کو ہے، اگرچہ پانچ آٹھ منٹ میرے پاس ہیں. چند احادیث ہیں جو آئمہ عصمت و طہارت کی سے ہم تک پہنچی ہیں، انہیں ذرا محسوس کر لیجئے. سئل الصادق عن تفسیر التقوی، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، تقوی کے بارے میں سوال ہوا، مولا تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت فرمایا ان لا یفقدک، ان لا یفقدک اللہ حیث امرک، جہاں اللہ نے تمہیں جانے کا کہا ہے وہاں تم گم نہ ہو جانا، یہ میں اپنے الفاظ میں، وہاں سے غائب مت ہو جانا. وہاں سے غائب مت ہو جانا جہاں اللہ نے کہا ہے کہ آ جاؤ. ولا یرا کا ہے سو نہا کا, اور وہاں حاضر مت ہو جانا جہاں اللہ نے روکا ہے. اسے تقوی کہا جاتا ہے. مولا تقوی کی تعریف کر رہے ہیں, جہاں اللہ نے کہا ہے آ جاؤ وہاں سے غائب نہ ہونا, اور جہاں اللہ نے کہا ہے نہ جاؤ وہاں حاضر نہ ہونا, اسے تقوی کہا جاتا ہے. بہت وسیع مفہوم ہے. ہاتھ میں تسبیح, لمبی داڑھی, پیشانی پہ سجدے کا ٹھپا, جی بغیر استری کے کپڑے, یہ تقوی کی علامتیں نہیں ہیں. تقوی کی علامتیں تو یہ ہیں کہ جو امیر المومنین بیان کر رہے ہیں یا ائمہ عصمت طہارت بیان کر رہے ہیں. بہترین گاڑی میں بیٹھ کے آؤ, بہترین بنگلے اور کوٹھی میں رہو اور متقی ہو کے دکھاؤ, تب کمال ہے. اللہ نے تمہیں دیا ہے, اللہ نے تمہیں رزق تمہارے ہاتھ میں دیا ہے, لہذا کس نے کہا ہے کہ تم پھٹے کپڑوں میں رہو اور ٹوٹے گھروں میں رہو. اگر ماضی میں ایسا تھا, آج اللہ نے تمہارے رزق میں اضافہ کر دیا, برکت دے دی, تو اچھے گھر میں رہو. مگر تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ اپنے حلیے کو کچھ مخصوص انداز سے بنا لو کہ صاحب متقی آدمی دکھائی دے. نہیں, متقی وہ میں نے جملہ کہا کہ تقوی اور ہے, لقوہ اور ہے. یہ بیمار ہے نفسیاتی. بہت سارے لوگ نفسیاتی بیمار ہیں کہتے ہیں کہ یہ متقی ہیں. جس طرح بہت سارے لوگ کہتے ہیں امام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے, نفسیاتی بیمار ہیں. 99% امام سے ملاقات کا جو دعویٰ کر رہے ہیں نا, وہ 99% نفسیاتی بیمار ہیں. بڑے ہی اطمینان سے کہہ رہا ہوں, آواز بھی آتی ہے انہیں امام کی. ایک ہفتے ٹیبلٹ کھائیں گے, ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے مجلس میں, انہیں آوازیں آنا بند ہو جائیں گی. واقعا کہتے ہیں امام کی آواز, کمرے میں ہم جاتے ہیں امام کی آواز آتی ہے. تو ایک بیماری کی قسم ہے, نفسیاتی بیماروں میں ایک بیماری کی قسم ہے, انہیں آوازیں آتی ہیں, اور جس کا انہوں نے سوچ لیا ہوتا ہے اسی کی آواز آتی ہے انہیں. یہ جو ہاتھ دھوتے رہتے ہیں نا, دو دو گھنٹے اور ایک ایک گھنٹے تک ہم حمام سے نکل کر باہر آتے ہیں, یہ ایک ہفتے کی ٹیبلٹ کھائیں گے, نہانا دھونا بند کر دیں گے, جتنا نہانا چاہیے اتنا نہائیں گے. یہ بیمار ہیں بہت سارے لوگ, اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ صاحب یہ تو بہت بڑے متقی ہیں, بہت بڑے پرہیزگار ہیں. یہ نفسیاتی بیمار لوگوں نے ہمارے معاشرے کو نفسیاتی بنا دیا ہے. اور عقیدے کی کمزوری اتنی ہے میری, اگر محفل میں مجلس کے اندر عورتیں بیٹھی ہیں تو زیادہ توجہ کریں میری اس بات کے اوپر. کسی نے کچھ کروا دیا, بندش ہو گئی ہے, رکاوٹ ہو گئی ہے. بھائی تم خود بندش ہو, تم خود رکاوٹ ہو اپنی ترقی میں. کون تمہارے اوپر ظلم و زیادتی کرے گا؟ تم سے زیادہ کوئی تمہارا ظالم ہے؟ اپنے نفس کے اوپر ہم سے زیادہ ہمارا کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ لہذا پھر کیا, کسی پیر کے پاس جا رہے ہیں, کسی فقیر کے پاس جا رہے ہیں, کسی مولوی علامہ کے پاس جا رہے ہیں, کوئی تعویذ دے دیجیے, کوئی گنڈا دے دیجیے. تعویذ گنڈوں کا مخالف نہیں ہوں, مفاتیح الجنان میں تعویذ لکھے ہوئے ہیں, ائمہ نے بیان کیے ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں وہ آپ سمجھ رہے ہیں. لہذا ہمارے معاشرے میں زیادہ تر نفسیاتی بیمار لوگوں نے لوگوں کو نفسیاتی بیمار بنا دی. آپ ذرا جا کے تو دیکھیے دکانداروں کے پاس, میں انہیں دکاندار بولتا ہوں, جب آپ جا کر ان سے کہیں گے, خدا نخواستہ کوئی جا کر کہے گا کہ صاحب کچھ بندش ہے, فلاں یہ پریشانی ہو, فوراً ایک زائچہ سا کھینچیں. زائچہ ہندو اچھا بناتا ہے. امام اسی نہج البلاغہ میں امیر المومنین زائچہ بنانے والوں کی مخالفت اور مذمت فرما رہے ہیں, اسی نہج البلاغہ میں. ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا نا. اسی نہج البلاغہ میں حساب کتاب لگانے والے جو ستاروں سے اور زائچوں سے حساب لگاتے ہیں, ان کی امیر المومنین مذمت فرما رہے ہیں ان کی کتابیں جلا دو. اب میں تو آپ کو یہ دعوت نہیں دوں گا کتابیں جلائیں, قانون ہاتھ میں لینا پڑ جائے گا اور پھر کوئی ایف آئی آر کٹ جائے گی. کم سے کم آنا جانا تو بند کرنا چاہیے نا ہمیں ان سے, تعلقات تو ہمارے ان سے رکنے چاہیے نا. لہذا معاشرہ ہمارا نفسیاتی بیماروں کے حوالے ہو گیا ہے, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بڑے روحانی کے پاس گئے ہیں, بڑے بڑے پہنچے ہوئے آدمی ہیں. ارے مولانا خامہ خواہ کی بات مت کیجئے, اگر وہ ایسے آدمی ہوتے تو کچھ لیتے دیتے. وہ تو کچھ لیتے بھی نہیں ہیں, انہیں ہم پیسے دے رہے تھے, انہوں نے کہا نہیں پیسے اسے نہیں چاہیے, میں تو اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں. بھائی بہت سارے لوگ تو پیسہ لگاتے ہیں شہرت کے لیے, اپنے آپ کو مشہور بنانے کے لیے خرچہ کرتے ہیں بہت سارے لوگ. تو یہ تو پھر بھی مہربانی کر رہا ہے کہ پیسے نہیں لے رہا آپ سے. یہ تو ممکن ہے پیسے بھی دے آپ کو, پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ایسا رش لگے گا کہ سارا معاشرہ انہی کو مسیحا سمجھے گا. لوگ تو پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنی شہرت اور اپنے مشہور ہونے کے لیے. لہذا یہاں پر امیر المومنین مولا فرما رہے ہیں, امام ششم فرما رہے ہیں کہ جہاں اللہ نے کہا جاؤ وہاں سے غائب مت ہونا, اور جہاں اللہ نے کہا نہ جاؤ وہاں حاضر مت ہونا, اسے تقویٰ کہا جاتا ہے. پھر ایک جگہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں مولا علی, من ملک شہوتہ کان تقیا, جو اپنے شہوت کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے وہ متقی ہے. پھر فرماتے مولا علی, المتقی من اتق الذنوب, جو گناہوں سے اپنے آپ کو بنا بچا لے, مولا علی کی نگاہ میں وہ متقی ہے. پھر رسول اللہ پر کیا کہ حدیث یہاں نقل ہوئی ہے, فرماتے تمام التقوی ان تتعلم ما جہلتا, تقوی کا کمال یہ ہے کہ جسے نہیں جانتے اسے جاننے کی کوشش کرو، جس سے تم جاہل ہو اس چیز سے عالم ہو جاؤ، یہ تقوی ہے. سنی سنائی بات کو آگے مت بڑھاؤ، ادھر کی ادھر نہیں ہونی چاہیے. تم نہیں جانتے، نہیں پڑھا، نہیں دیکھا، تو اس کے بارے میں رائے مت دو، پہلے علم حاصل کرو. فیصل آباد کے ایک مفتی ہیں، اہل حدیث اہل سنت کے مفتی ہیں، مفتی اسحاق صاحب، ان کی وہ سی ڈی بھی بہت زیادہ، کئی تقریریں ان کی عام ہیں. انہوں نے ہمارا بڑا دفاع کیا ہے مختلف اپنے فورموں پر، ہم ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، ہم سجدہ گاہ رکھتے ہیں، مالی ولی اللہ بولتے ہیں، ان سب کا دفاع انہوں نے اپنے مجموع میں کیا ہے. صحیح کہتے ہیں شیعہ، صحیح کرتے ہیں شیعہ، اور اپنی کتابوں سے حوالے دیے ہیں. تو ان کی سی ڈی کراچی میں بھی ہے، پورے پاکستان میں. میں ان سے ملنے گیا فیصل آباد، ملت ٹاؤن فیصل آباد میں رہتے ہیں، بہت ضعیف العمر عالم ہے. تو میں نے ان سے پوچھا، بھائی آپ نے تو ہمارے دفاع میں ایسی ایسی باتیں کی ہیں جو بعض اوقات شاید کوئی شیعہ بھی نہ کر سکے. تو کہنے لگے کہ میں نے پوچھا کہ یہ سبب کیا ہے کہ آپ ہماری حمایت کر رہے ہیں، آپ ہمارا دفاع کر رہے ہیں، ہمارے لیے جو غصہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے، جو ہمارے لیے غلط فہمیاں لوگوں کے ذہن میں، اسے کم کر رہے ہیں، اسے ٹھنڈا کر رہے ہیں. یہ بڑی خدمت ہے معاشرے کو معتدل بنانے کے لیے، پہلے اسے سننے سمجھنے کا ماحول تو فراہم کیا جائے. جو آدمی تشدد زدہ ہے، جو آدمی شدت پسند ہے، نہ سننا چاہتا ہے نہ سمجھنا چاہتا ہے، تو اسے آپ کیا بتائیں گے؟ لہذا پہلے ماحول کو تو کول اور ٹھنڈا کیا جائے تاکہ لوگ سننے کو تو تیار ہوں. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا سبب ہوا، تو فرمانے لگے کہ میں چھوٹا تھا، مدرسے میں اسکول میں پڑھتا تھا، تو میرے استاد نے مجھے ایک نصیحت کی، اور وہ نصیحت یہ کی کہ بیٹا جب کسی کی مخالفت کرو تو پہلے اسے خوب سمجھو اور پڑھو. اگر مخالفت کسی کی کرنی ہے، کسی کے خلاف کوئی بات کرنی ہے، تو پہلے اسے سمجھو، ورنہ اچھی مخالفت نہیں کر پاؤ گے. تو کہنے لگے میں قادیانیوں کے خلاف لکھنا چاہتا تھا، تو میں نے پہلے قادیانیت کو پڑھا، تو ان کا دعویٰ تھا کہ مجھ سے بہتر پاکستان میں قادیانیت کے خلاف کوئی نہیں ہے، میں سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں قادیانیت کے خلاف بات کرنے کی. اور پھر کہا کہ جب میں نے قادیانیوں سے غصہ اپنا ٹھنڈا کیا، تو میں نے کہا اب شیعوں کو کا آپریشن شروع کرو، اب شیعوں کو جو ہے نا ان کے پرخچے اڑاؤ، گمراہ لوگ ہیں، غلط لوگ ہیں، جو ان کے ذہن میں ان کے ماحول سے ملا تھا. مگر قاعدہ وہی تھا ان کے پاس بھی کہ پہلے پڑھنا ہے مجھے، پہلے سمجھنا ہے. کہنے لگے میں نے شیعوں کو پڑھنا شروع کیا، آپ لوگوں کو پڑھنا شروع کیا. جیسے جیسے پڑھتا گیا مجھے احساس بڑھتا گیا کہ مسلمان فرقہ ہے، صحیح لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. کسی کی ذاتی اور انفرادی فعل کو پورے مکتب پہ تو نہیں تھوپا جا سکتا. اگر کہیں کوئی چرس ورس پیتا ہوا تمہیں دکھائی دے گیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے پوری قوم جو ہے یہ چرسی ہے. یا اگر تمہیں کہیں کسی برے کام میں کوئی دکھائی دے گیا، جیسے وہ بول فلم بنی ہے اس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ شیعہ کیسے ہیں، تو اگر تمہیں ایک خانوادہ دکھائی دے گیا تو انہوں نے ساری قوم کو، پوری ملت کو جو ہے یہ بتا دیا طوائف کا خاندان. تو وہ ایک انفرادی مسئلہ ہے، وہ ذاتی مسئلہ ہے، ایک خاندان کا مسئلہ ہے، ایک آدمی کا مسئلہ ہے، پوری ملت کا مسئلہ تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا میں نے پڑھنا شروع کیا آپ کی کتابوں کو، آپ کے علماء سے ملا، مجتہدین سے ملا. کہنے لگے آپ کے مجتہدین تقوی و پرہیزگاری کے پہاڑ ہوا کرتے ہیں، پہاڑ احتیاط اور ورع. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لہذا میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ایک سچا واقعی مسلک اور مکتب ہے اور مسلمان فرقہ ہے، اور من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وهو مسلم، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ وہ مسلمان ہے. اس قاعدے کے مطابق آپ پکے مسلمان ہیں، اور آپ کے ہاں اگر تھوڑا بہت بگاڑ ہے تو اس بگاڑ کا سبب انفرادی ہے، اجتماعی اور مکتبی نہیں ہے، مذہبی اور مسلکی نہیں ہے. بس عزیزو، مجھے اور کچھ کہنا تھا تقوی پرہیزگاری کے حوالے سے، انشاءاللہ کل اسی کو رب دے کر ہم دوسرے موضوع کی طرف آئیں گے. کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو 5 منٹ میں اور ممبر پہ بیٹھا ہوں تاکہ اس سوال کا جواب دے سکوں. جی اللہم صل علی محمد و علی محمد. ایک سوال آیا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے. تو بھائی پہلے سوال کر لیجئے پھر پڑھوں گا سورہ فاتحہ. غنیمت سمجھیں اسے، غنیمت سمجھیں اس ماحول کو جو ماحول ہے. جی مصائب پڑھوں مگر سوال ایک دو ہو جائیں، پھر دو جملے مصائب بھی پڑھ دیتا ہوں. میری آپ کی دوستی کوئی نئی تو نہیں ہے، پچھلے سال بھی آیا تھا میں، اس لیے تکلف نہیں ہو اور کوئی کسی کے ذہن میں. چلیں آج جی بہتری کی طرف ہے، بہتری کی طرف ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. نہیں 50% تو بہت زیادہ ہو گیا، بہرحال بہتری کی طرف ہے. کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ہر 10ویں آدمی میں، ہر 9ویں آدمی میں ایک آدمی کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے جو ان صفات پر پورا اترتا ہے. ان 10 آدمیوں میں ایک آدمی کو، 5 آدمیوں میں ایک آدمی، اور 2 آدمیوں میں ایک آدمی بنانا ہے، اور پھر سارے انشاءاللہ ایسے ہو جائیں گے. تو یہ کوشش ہوگی ہماری ان مجلسوں کی اور ان درسوں کی. اور سب سے پہلے میں نے عرض کیا، واقعی عرض کر رہا ہوں کہ یہ صرف اس وجہ سے اس پہ غور کریں گے کہ پہلے میرے نفس کے اوپر، میرے اوپر اثر ہو اس کا، اور پھر ہم ایک دوسرے کا. یہ کوئی درس نہیں ہو رہا، واللہ درس نہیں ہو رہا، یہ کوئی درس نہیں دے رہا، میں اہل ہی نہیں ہوں درس دینے کا. کچھ باتیں شاید کسی سے زیادہ اچھے انداز میں سمجھنے کی صلاحیت ہو، وہ تھوڑا سا سمجھ کر اسے منتقل کر رہے ہیں. ہم مال ہیں، خلی ہیں، یہاں سے اٹھا کے یہاں پہنچا رہے ہیں، بس یہ سمجھ لیجئے. خلی کا بھی تو آپ احترام کرتے ہیں نا، خلی کو بھی تو آپ پوچھتے ہیں بھائی ادھر آؤ، ذرا بتاؤ، یہ اٹھا کے وہاں رکھ دو. بس اس سے زیادہ نہیں، واقعی اس سے زیادہ نہیں ہے، میں اہل نہیں ہوں. جی پہلی بات تو سوال کر رہے ہیں کہ امیر المومنین جیسا تو ہم نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ معصوم ہیں، امام ہیں، اور کیا ہم حضرت عباس کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیں. تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید نے آئیڈیل، نمونہ، اسوہ، مثال خود نبی اور علی کو بنایا ہے. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی ذات تمہارے لیے آئیڈیل ہے، رسول کی ذات تمہارے لیے نمونہ ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جناب زینب ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، جناب عباس ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے. میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ یہ کہہ کر اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا کہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتے، ہم ان کو کیا ایسے آئیڈیل بنائے، وہ تو معصوم ہیں، وہ تو امام ہیں، تو پھر قرآن نے کیوں وہ دعوت دی جو ہم کر نہیں سکتے تھے؟ قرآن نے کیوں ہمیں حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کا جو ہم کر نہیں سکتے تھے؟ قرآن مجید ہمیں کہہ رہا ہے تمہارے لیے رسول کی ذات اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے. وہ چیزیں جو نبی کی ذات اور علی کی ذات علیہ السلام کی ذات سے محدود اور مخصوص ہیں، وہ تو ہم سے مطالبہ بھی اللہ نہیں کر رہا. ان پہ نماز شب واجب تھی، ہم پہ نماز شب واجب نہیں ہے. بہت ساری چیزیں امیر المومنین کے اوپر، مولانا نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ثروت ہونے کے باوجود ایک پرانے ٹوٹے ہوئے گھر میں رہ رہا ہے. حضرت نے فرمایا تمہارے پاس تو دولت بہت ہے، تمہارے رزق میں اضافہ ہو گیا، تم اس ٹوٹے گھر میں کیوں رہتے ہو، چھوٹے گھر میں کیوں رہتے ہو؟ کہہ رہے ہیں آپ کی تاسی میں اور آپ کی اطاعت میں اور اتباع میں رہتا ہوں. حضرت فرمایا تم میرے جیسے ہو سکتے ہو؟ مجھے پوری دنیا کے مسلمانوں اور انسانوں کو ذہن میں رکھ کر اپنی زندگی گزارنی ہے. دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر غریب مسکین آدمی رہتا ہے تو مجھے اس کے معیار کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ میرا مولا تو ایسے رہتا ہے اور میں ایسے رہتا ہوں، تم میرے برابر کیسے ہو سکتے ہو، تم میری زندگی کیسے گزار سکتے ہو؟ حضرت فرمایا تم میری مدد کرو تقوی و پرہیزگاری کے ذریعے، تم متقی بن کے دکھاؤ، اس طرح تم میری طاعت اور اتباع کرو گے. لہذا اب آ جائیے اس بات کے اوپر کہ مولا عباس، جناب زینب، سید سلام اللہ علیہ، یہ ہستیاں ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، بہترین نمونہ عمل ہیں، اور مثال ہیں آئمہ کی کردار اور آئمہ کی عصمت اور آئمہ کے کردار کے اوپر. لہذا یہ سارا خانوادہ، 4 معصومین اور ان کے خانوادے میں جو اور اہم شخصیات ہیں، وہ سب ہمارے لیے نمونہ اور مثال ہیں. جی جی دشمن اس وقت بھی تھا جس کی میں نے مثال دی کہ اس نے کہا کہ اگر یہ اتنی بڑی بات ہے تو آپ پہ کیوں نہیں اثر ہوتا، یہ دلیل ہے کہ دشمن تو تھا. اور پھر مولانا نے اسے کہا کہ تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے. یہاں 2 باتیں ہیں، سماجی حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا مگر ہمیں کرنی پڑتی ہیں. معاشرتی اصولوں میں سے ایک اصول ہے، کیا مثلا امیر المومنین نے فرمایا، کیا مولا ان مدینے کے لوگوں کے محتاج تھے کہ وہ آ کر کہیں گے تو مولا خلافت کو قبول کریں گے؟ مگر نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں کہ میرے حسن و حسین کچلے جا رہے تھے، میرے پیر کا انگوٹھا دب رہا تھا، اتنا مجمع میرے دروازے پر تھا، میرے بچے کچلے جا رہے تھے، یعنی مراد ہے کہ ان کو دھکا لگ رہا تھا، اتنا مجمع تھا. نہج البلاغہ ہے، نہج البلاغہ میں مولا کے جملے. تو لو اگر میرے اوپر حجت تمام نہیں ہوتی تو میں قبول نہیں کرتا، اور پھر اسے قبول کروں جو بگڑی ہوئی حکومت ہے اور بگڑا ہوا نظام ہے، جس میں مجھے سنوارنے میں اور سنبھالنے میں ہی مجھے مدتوں لگ جائیں گی، پھر بھی وہ اس طرح نہیں سنبھلے گا جیسے سنبھلنا چاہیے. مجھے تو اس وقت دیتے جب نبی کی رحلت ہوئی تھی، اب دینے کا کیا فائدہ ہے؟ اب تو سب کچھ بگاڑ دیا تم نے، اب مجھے دے رہے ہو یہ چیزیں. لیکن پھر بھی مولانا نے قبول کیا. لہذا سماجی اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا بہت سارے کام کرنے کو, مگر آپ کو 50 آدمی کہہ رہے ہیں, 100 آدمی کہہ رہے ہیں, محترم لوگ کہہ رہے ہیں, معزز لوگ کہہ رہے ہیں کرو یہ کام, تو آپ کو ان کی احترام میں, ان کی عزت رکھتے ہوئے, ان کا احترام کرتے ہوئے وہ کام کرنا پڑتا ہے. حمام ابن عبادہ چھوٹا آدمی نہیں تھا, رجل عابدا, ایک محترم انسان تھا. مولا سے کہہ رہا ہے مولا بتائیں, مولا نے پہلے کسی طریقے سے اسے نظر انداز کیا, تھوڑا سا بتا کے چھوڑ دیا, وہ نہیں مانا, پھر کہا حضرت سے. اب کیا کریں, سماجی مسئلہ ہے, بتانا ہے, احترام کرنا ہے اس کا, بے احترامی نہیں ہونی چاہیے. مولا ہمیں جب درس دے رہے ہیں تو خود بھی تو عمل کر کے دکھائیں گے. جی یہ بات پوری کر دیتا ہوں میں ان کی کہ رہی گئی, آج ہماری مجلسوں میں, ہمارے درسوں میں ممکن ہے کوئی دشمن بیٹھا ہو, لہٰذا ہمیں کیا معلوم کہ کون مجلس میں بیٹھا ہوا ہے. تو ہمیں بہت احتیاط سے بات کرنا چاہیے, ہمیں بہت سنبھل کے بات کرنا چاہیے, اور ہمیں اپنی مخصوص مجلسوں کو مخصوص رکھنا چاہیے, عمومی مجلسوں کو عمومی رکھنا چاہیے. لہذا جب میں کسی امام بارگاہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو میرا لب و لہجہ کچھ اور ہونا چاہیے, جب میں نشتر پارک میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو میرا لب و لہجہ کچھ اور ہونا چاہیے, اس لیے کہ وہ عمومی جگہ ہے, وہاں کسی کو نہیں روکا جا سکتا. وہ ہندو بھی بیٹھا ہوتا ہے, عیسائی بھی آتا ہے, وہاں غیر مسلم بھی آتے ہیں, شیعوں میں جتنے فرقے ہیں وہ بھی آتے ہیں, سنیوں میں جتنے فرقے ہیں وہ بھی آتے ہیں, وہاں کا لب و لہجہ کچھ اور ہونا چاہیے, پھر ہمارا یہاں کا کچھ اور ہونا چاہیے. یہ مجھ خطیب کی ذمہ داریاں بنتی ہیں پھر کہ ہمیں کہاں کیا بات کرنی ہے اور کیسے بولیں. جی یہ میرے موضوع سے ہٹ کر ہے. آپ تھوڑا سا ایسی جگہ بیٹھے, میں آپ کی بات جو سمجھا ہوں اس کے مطابق جواب دے رہا ہوں کہ امام حسین کے غم میں اگر کوئی شخص آ کر بیٹھے مصائب میں, مجلس میں, اور وہ روئے اور توبہ کرے اللہ سے, تو کیا اس کو معافی ملے گی؟ یقیناً اسے معافی ملے گی, یقیناً اسے معافی ملے گی. پھر متقی ہونے کا کیا فائدہ؟ شاید میری گفتگو آدھے میں آئے ہوں گے. سب سے بہتر نسخہ سماجی مشکلات کے حل کا تقویٰ ہے. اللہ کی خاطر مت کرو, میں دعوت نہیں دے رہا, میں ایک ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جو بس اس دید سے اسے دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ کی خاطر متقی بند مت بنو. اچھے سیاستدان بن جاؤ, اچھے متقی بنو گے جب ہی اچھے سیاستدان بنو گے. اچھے کاروباری بننا چاہتے ہو, اچھے متقی بن جاؤ, اچھے کاروباری بن جاؤ گے. اچھے شوہر بننا چاہتے ہو, اچھے متقی بن جاؤ, اچھے شوہر بن جاؤ گے. اچھی بیوی ثابت ہونا چاہتے ہو, اچھے متقی بن جاؤ, اچھی بیوی ثابت ہو جاؤ گے. تقویٰ تو بھائی ہمارے سماج کی مشکل کو حل کر رہا ہے, ہمارے گھریلو مسائل کو حل کر رہا ہے. اگر اللہ کی خاطر بھی معاذ اللہ ایسا نہ کیا جا رہا ہو تو اپنی خاطر ہی ایسا کر لو. تقوی کے تو بڑے بڑے فائدے ہیں, تقوی سے بہتر کوئی سیاست نہیں ہے. اب میں اس دید میں اس عینک سے آپ کو دکھاؤں, تقوی سے بہتر کوئی, متقی سے بہتر کوئی سیاستدان نہیں ہے, جس کا احترام بھی ہوتا ہے, جس میں احتیاط بھی پائی جاتی ہے, جو کبھی پھنستا بھی نہیں ہے, جب پکڑائی میں بھی نہیں آتا. لہذا جو منجھے ہوئے سیاستدان ہوتے ہیں, اب ذرا اس طرف دیکھ لیجئے, جو منجھے ہوئے پرانے سیاستدان ہوتے ہیں ان کے بولنے میں بڑی احتیاط ہوتی ہے, وہ ہر بات نہیں بولتے, ہر سوال کا جواب نہیں دیتے. یہ سیاست کا تقویٰ ہے. ساس اور بہو میں لڑائی ہو رہی ہے, شوہر نامدار جو محتاط گفتگو کر رہے ہیں, اما کا بھی ساتھ دینا ہے, زوجہ کا بھی ساتھ دینا ہے, یہ متقی ہے. لہذا تقوی کو اس دید سے بھی دیکھا جائے, تقویٰ ہماری معاشرے کی ضرورت ہے, تقوی کو اس حوالے سے بھی دیکھا جائے. پھر اگر اسے ہم اللہ کی خاطر کریں, دعوتیں اللہ کی خاطر کریں, اللہ نے ہمیں دعوت دی ہے, تو دگنا اس کا فائدہ ہوگا, سماج بھی بہتر ہو جائے گا اور اللہ کا قرب بھی حاصل ہو جائے گا, اہل بیت کی خود نزدیکی بھی حاصل ہو جائے گی. جی آخری سوال ہے, اس کے بعد میں مسائل پڑھ رہا ہوں. جی جی نہیں, اگر مولا توقف کر کے نہ بولتے تو شاید یہ پیغام آتا, لیکن مولانا نے پھر بتایا نا, یہ سارے علماء سو سر جوڑ کر بیٹھ جائیں, 110 صفات میں سے 10 بھی نہیں بنا سکتے. نہیں نہیں وہ ثابت ہے, سنی علماء نے لکھا ہے, یہ ہماری نہیں ہے. ایک تو ہندوؤں نے لکھا ہے, عیسائیوں نے لکھا ہے, سنیوں نے لکھا ہے. مولا کے کلام کے بارے میں جو اظہار خیال کیا گیا ہے وہ ہماری تعبیرات نہیں ہے. کمال تو یہ ہے, ہماری تعبیرات تو اس میں 25% سے زیادہ نہیں ہے. ہماری عقیدت کا اظہار, ہماری مودت کا اظہار نہج البلاغہ اور مولا کے کلام سے متعلق 25-30% سے زیادہ نہیں ہے, زیادہ تر تو خیروں نے کہا ہے. جی واضح ہے. لہذا علماء سو نہج البلاغہ پہ اب یہ تو باتیں شروع ہو گئیں, جیسے ایک صاحب نے جو لاہور کے ایک ڈاکٹر ہیں, جو بہرحال کافی عرصے سے پاکستان میں نہیں ہے, مگر ان کے بڑے لیکچر آتے ہیں ٹی وی پر بھی, ادھر بھی زندہ ہیں ابھی, انہوں نے نہج البلاغہ کے خطبہ شقشقیہ جو امیر المومنین نے اپنے غم کا دکھ کا حکومت وقت اور سابقہ حاکموں سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اسے انہوں نے کہا ہے کہ یہ غیر مستند ہے، جبکہ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ موضوع میرا نہج البلاغہ نہیں ہے کہ نہج البلاغہ کے اندر جتنے بھی کلام مولا علی کے ہیں، حتیٰ جو خطوط ہیں 49 حضرت کے، تقریبا 49 خط ہیں حضرت کے، ان خطوں کے بارے میں امیر شام معاویہ نے، بس یہیں سے میں غریز بھی لوں گا، امیر شام نے جب حضرت محمد ابن ابی بکر کو، حضرت ابو بکر کے بیٹے جنہیں حضرت علی نے پالا تھا، انہیں مصر میں مارا گیا اور عمر ابن عاص نے جو مشیر خاص تھا معاویہ کا اس نے مارا، تو امیر شام نے خط لکھا تھا کہ خبردار محمد ابن ابی بکر کو جلا کر راکھ کر دینا، اور انہیں گدھے کی کھال میں ڈال کے جلایا تھا، زندہ جلایا تھا، گدھے کی کھال میں انہیں سی کر انہیں زندہ جلایا تھا محمد ابن ابی بکر کو۔ تو کیونکہ محمد ابن ابی بکر مصر کے گورنر ہونے کے بعد مولا علی کو خط لکھتے ہیں کہ مولا مجھے رہنمائی فراہم کریں کہ میں کیا کروں یہ جو یہاں کے حالات ہیں، تو حضرت نے 3 خط نہج البلاغہ میں اور 2 خط نواسخ و تواریخ کے اندر ہیں، اس طرح 5 خط محمد ابن ابی بکر کو لکھے ہیں مولا نے۔ تو امیر شام نے خط لکھا کہ محمد کی کا پورا وجود جلا دیا جائے، محمد کی ایک ایک چیز جلا دی جائے، مگر وہ خط نہ جلائے جائیں جو محمد کو علی نے لکھے ہیں، جو علی نے محمد کو لکھے ہیں۔ اور وہ خط آئے، بہت زیادہ بڑا ذخیرہ آیا کاغذوں کا محمد کے میراث میں سے، محمد کے گھر میں سے جو نکلا، تو امیر شام انہیں ایک ایک کو دیکھتا تھا، جو چیز اسے چاہیے ہوتی تھی وہ جب نہیں ہوتا تھا تو اسے جلا دیتا تھا، اور 5 وہ خط نکلے جن کو سنبھال کے رکھا۔ اور اس کے بعد بعد میں ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ امیر شام نے مرنے سے پہلے عمرو عاص کو کہا کہ میری حکومت کی کامیابی کے رازوں میں ایک راز یہ ہے کہ میرے ہاتھ علی کے وہ خط لگے جس میں حکومت چلانے کے دستور تھے۔ یہ دشمن غیر کہہ رہا ہے کہ، اور مولا جو رکے ہیں جو اس کا ایک مثلا یہ بھی سبب بیان ہوا ہے، اگرچہ سارے سببوں میں ایک سبب ہے نا، یہی تو نہیں ہے کہ حضرت رکے، تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات سب کو بتانے کی ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے، ہم ہر بات مولا آئمہ کے بعد فضائل ہیں، آئمہ کی بات ہدایتیں ہیں، آئمہ کی بات رہنمائیاں ہیں، جو ہمیں ہر جگہ نہیں بیان کرنی چاہیے، اس کا نتیجہ منفی بھی ہے، اس کا نتیجہ ہمارے خلاف بھی جاتا ہے۔ چلیے کچھ دیر کے لیے، ایک ظالم کا نام آیا اور ایک مظلوم کا تذکرہ، سلام ہو خانوادہ رسول پر آج کی اس پہلی مجلس میں، کیونکہ 10 مجلسیں مجھے پڑھنی ہیں، تو میں مصائب پڑھنا چاہتا ہوں، امام حسین کی مدینے سے رخصت۔ ولید نے خط بھیجا، یزید نے خط بھیجا ولید کو، اور ولید نے امام سے بیعت کا سوال کیا، امام نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد مروان ولید سے بولا کہ اگر آج حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، لہذا ان کا سر قلم کر لیا جائے۔ امام نے غیظ و غضب اور جلال کی کیفیت میں آواز دے کر، اتقتلنی انت ام ہوا یا ابن زرقا، اے بد کردار عورت کی اولاد، تو مجھے مارے گا یا یہ مارے گا؟ دونوں ساتھ کھڑے تھے ولید اور مروان۔ جیسے ہی حضرت کی آواز اونچی ہوئی، دربار مدینہ میں عباس علمدار اپنے چند اور ساتھیوں کے ہمراہ داخل ہو گئے، ہاتھ میں تلواریں تھیں۔ فرمایا، مولا کس نے آپ کو تکلیف دی، کس نے آپ کو اذیت پہنچائی؟ عجب نہیں، امام حسین نے فرمایا، عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے، تمہیں کربلا کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے۔ مدینہ چھوڑ دیا حسین نے، مگر اتنا آسان نہیں ہے وطن چھوڑنا، جہاں انسان رہا ہو، جہاں سے وابستگی ہو، جہاں ماں کی قبر ہو، جہاں نانا کا مزار ہو، اس شہر کو چھوڑ کر حسین جا رہے ہیں۔ اور جب شہر مدینہ کو چھوڑ کر حسین ابن علی باہر نکلے تھے، تو دستور یہ تھا کہ حضرت عباس کبھی عقب رہ جاتے تھے، پیچھے رہ جاتے تھے، کبھی آگے چلے جاتے تھے، محسوس کرتے تھے کہ رستہ صاف اور ہموار ہے یا نہیں، آنے والوں کو بتاتے تھے کہ آگے جو قافلہ جا رہا ہے وہ حسین ابن علی کا قافلہ ہے، اس میں حسین کے ساتھ حسین کی بہن بھی ہے، نبی زادیاں بھی اس قافلے میں ہیں، ادب کرو، احترام کرو، اس لیے کہ رسول زادیاں اس قافلے میں ہیں۔ حضرت دارو عباس علمدار کی یہی کیفیت تھی کہ ایک مرتبہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام حسین کے قریب آئے، فرمانے لگے، مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ چل رہا ہے، حضرت فرمایا عباس کون ہے؟ کہا مولا صحابی پیغمبر ہیں عبداللہ ابن عروہ غفاری. جیسے ہی صحابی پیغمبر کا نام امام حسین نے سنا عروہ غفاری کا نام، فوراً اپنے ذوالجناح سے کہا ذوالجناح مجھے میرے نانا کے صحابی تک لے جا. گھوڑا پہنچایا گھوڑے نے امام کو صحابی پیغمبر تک. عروہ غفاری کا عالم یہ ہے کہ بھویں دراز ہیں، کمر خمیدہ ہے، ضعیفی اور بڑھاپا طاری ہے، گھوڑے پر بیٹھا بھی نہیں جا رہا عروہ غفاری سے، اتنی کبر سینی اور بڑھاپا ہے. امام نے بڑھ کر کہا اے صحابی پیغمبر، ہے میرے نانا کے صحابی، اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ فرمانے لگے حسین تم چھوٹے سے تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں داخل ہوئے، تمہارا پیر تمہارے کرتے سے الجھا، تم زمین پر گر رہے تھے تو نبی نے خطبہ چھوڑ کر ممبر چھوڑ دیا اور تمہیں گود میں اٹھا کر ممبر پر بٹھا لیا، اور ہم سب سے مخاطب ہوئے، اسے غور سے دیکھو، میرا حسین اگر مدینہ اس عالم میں چھوڑے کہ اس کے بچے اس کے ساتھ ہوں، اس کی بہنیں اس کے ساتھ ہوں، اور تم میں سے کوئی زندہ رہ جائے تو اس کی مدد کرنے کے لیے ضرور اس کے ساتھ جائے. او حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت پر عمل کرنا ہے، میں تمہارے ساتھ اس لیے چلنا چاہتا ہوں تاکہ نبی کی وصیت پر عمل ہو جائے. امام نے سینے سے لگا کر کہا پھر آپ ہمارے قافلے میں چلیں، اس لیے کہ عباس آپ کی خدمت کریں گے، علی اکبر آپ کی خدمت کریں گے، اس بڑھاپے میں اکیلے گھوڑے پر کیسے چلیں گے آپ؟ تو عروہ غفاری نے کہا اے حسین میں اس قافلے میں نہیں چل سکتا جس میں زینب کی سواری چل رہی ہو، جس میں نبی زادیوں کی سواریاں چل رہی ہوں، میں اس قافلے میں کیسے چلوں؟ میں بس یہیں رک کر اپنی محفل مجلس کو مکمل کروں، میں کہوں گا عروہ غفاری بڑا ادب کیا تم نے، اس قافلے میں نہیں چلے جس میں زینب کی سواری تھی، لیکن 11 محرم کو کربلا آ جاؤ، کیا دیکھو گے؟ زینب کے سر پر چادر نہیں ہے، واہ حجابہ کے نوحے بلند ہیں، زینب کبریٰ پر تازیانے برسائے جا رہے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، مرحومین مغفورین جن کے نام یہاں موجود ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، اعلی علیین میں مقام عطا فرما، ہمارا انجام ہماری عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اس ادارے کو یا اللہ امام کے صدقے میں ترقی عطا فرما. ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی التماس ہے. ایک بندہ خدا کے مرحومین عمران حسینی صاحب کے مرحومین، فوزیہ خاتون بنت سید ہادی رضا، مستحسن رضا رضوی، حسن شاہد رضا رضوی اور مرحومہ امینہ بائی کے سال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. حاضرین مجلس کو کے مرحومین کو بھی شامل سورہ فاتحہ، شہداء ملت کو بھی شامل سورہ فاتحہ. بسم اللہ وربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل علی محمد وعلی
احساس یہ ہوا ہے روزے پہ تیرے آکے احساس یہ ہوا ہے یہ گھر ہے پنجتن کا اس گھر میں ہی خدا ہے
یہ گھر ہے پنجتن کا اس گھر میں ہی خدا ہے
سجدے میں گر
تیرے در سا دنیا میں در کہاں
مولا
بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں
مولا در در بھٹکنے والو ایک بات میری مانو در در بھٹکنے والو ایک بات میری مانو بے دست اس سخی
بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں
مولا
بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں
مولا فرحان تیرے در کا نوکر میرے غازی فرحان تیرے در کا نوکر میرے غازی ایک قرض مار
بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں
مولا
مولا
بس تیرے در سا دنیا
میں در کہاں
شہنشاہ
دنیا
کو بتاؤں کہ پیدا کون ہوا.